إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں بدعات کے نقصانات کیا ہیں اور بدعات کی کیا برائی ہے, اس موضوع پر کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا آخری درس ہے اس موضوع سے متعلق. اس کے بعد رمضان کی چھٹی آپ کو دی جائے گی, اور رمضان میں آپ پچھلے دو موضوع کون سے ہیں, دو ٹاپکس, اس کورس میں کتنے درس ہیں ہمارے, کھولی کھولی کتاب دیکھیے, آج تو دیکھیے کم سے کم چھ ٹاپکس, تین کا ہمارا امتحان ہو چکا ہے, اس کے بعد تین اور درس اتباع سنت اور بدعات سے متعلق تھے, جس میں سے یہ دوسرا درس ہے, یعنی حصہ ایک ہمارا امتحان بھی ہو گیا تین درس کا, توحید سے متعلق, عقیدے سے متعلق, اور حصہ دو پارٹ ٹو ہمارا تھا سنت اور بدعات کے بارے میں, اس کے تین دروس میں سے یہ کتنا ہے دوسرا, آج ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے چھ میں سے کتنے درس مکمل ہو گئے, پانچ, ایک بچ جاتا ہے جو بڑا درس ہے بدعات کے بارے میں شبہات اور ان کا ازالہ, ڈاؤٹس اور ان کے کلیریفیکیشن. تو آج یہ درس ہمارا مکمل ہوگا. رمضان بعد جب آپ آئیں گے تو آپ تیاری سے آئیں گے, کیونکہ یہاں آتے ہی آپ کا امتحان شروع ہوگا. تو رمضان کے بعد 50 مارکس کا آپ کا ان دو ٹاپکس کا امتحان ہوگا. دیکھیے آپ کو بھی کتنے امتحان دینے گے, ایسے تھوڑی چھوڑیں گے آپ کو پڑھا کے. ایک رمضان بعد آپ آئیں گے 50 مارکس کا, دو سبق ان کا آپ کا امتحان ہوگا, ایک سنت کی اہمیت آپ لکھ کے رکھیں, بھول جائیں گے بعد میں, بولیں گے ہم کو معلوم نہیں تھا, امتحان تو آپ کا ٹلے گا نہیں. ایک سنت کی اہمیت جو اس سے پہلے کا موضوع ہے, دو بدعت کی برائی, بس یہ دو ٹاپکس آپ کے ہیں, دو ان کے تعلق سے آپ کا امتحان ہوگا. کتنے مارکس ہوں گے اس کے, 50, چھوٹا امتحان ہوگا, چھوٹا امتحان ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارا درس شروع ہوگا, اس میں ہم کیا لیں گے, بدعات سے متعلق شبہات اور ان کا ازالہ. جب وہ ہو جائے گا تو پھر آپ کا 100 مارکس کا امتحان ہوگا, جس میں 6 سبق کے سوالات آپ کو آئیں گے. کہاں سے, الف با تا سے, پھر پچھلا سبق پورا, توحید اور علم اور اتباع اور بدعت سب کا ملا کے ایک امتحان آپ کا ہوگا. کتنے مارکس کا ہوگا وہ, 100 مارکس کا. تو وہ آخری درس مکمل ہونے کے بعد ہوگا, پھر اس کے بعد ہم اور دروس آگے شروع کریں گے جب امتحان ہمارا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا دروس کا چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ رمضان بعد ہم مشورہ کر کے کوئی دن طے کریں گے, اور اس دن عربی کا بھی ہمارا کورس شروع ہو جائے گا. تو ایک دن ہفتے میں ہم بدھ کا دن یا جمعرات کا, جو بھی ہو, یہی وقت ہمارا رہے گا انشاءاللہ, اور اس میں عربی زبان بھی ہم سیکھیں گے. اس سے پہلے بھی اور کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی, آپ لوگوں کی تجوید دیکھنی پڑے گی, پڑھنے نہیں آ رہا عربی کیا لکھا ہوا ہے, کاپی کرنے نہیں آ رہا. تو آپ کو ایک چھوٹا کورس, چاہے وہ دو ہفتے کا ہو یا ایک مہینے کا ہو, آپ کا دو چیزوں میں لینا پڑے گا, ایک عربی پڑھنا, دو عربی لکھنا. تو اس کے بغیر فائدہ ہی نہیں. آپ کو سارے قاعدے بتا رہے لیکن اس کی بنیاد پڑھنے نہیں آ رہا. تو آپ کو پڑھنا اور آپ کو لکھنا, شارٹ میں اس کو سکھایا جائے گا, آپ کے اوپر پوری زندگی صرف نہیں کی جائے گی اس سلسلے میں. اس لیے آپ ایک مہینہ, آپ کو اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں, رمضان کا مہینہ آپ عربی پڑھنا سیکھنے میں صرف کریں تاکہ پھر بعد میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے. تو ایک مہینہ کوئی بھی آدمی پکڑو آپ اور اس کو بولو روزانہ تھوڑا میرے کو الف با تا یہ مجھ کو سکھاؤ, عربی پڑھنا سکھاؤ. تو ابھی سے اس کی فکر آپ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یقین مانو, اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا بہت تکلیف ہوگی آپ کو عربی زبان میں. شروع میں جوش میں آتے بعد میں بے ہوش ہو جاتے لوگ, بعد میں بولتے عربی بہت ضروری ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دو تیس چالیس ساٹھ اسی سبق آپ کو جب پڑھائے جائیں گے بس ہو جائے گا آپ کو, بہت ہو گیا یہ. اور عربی زبان میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ شروع کے سبق یاد ہوتے ہیں پھر بعد بعد میں بات کے یاد رہتے پچھلے سب بھولتے جاتا ہے. جیسے کسی کی تھیلی میں سوراخ ہو ڈالتے جا رہے ہو اس میں یہ نکلتے جا رہا ہے, ایسا ہوتا. تو آپ عربی زبان کے لیے ایک کام کریں رمضان کے مہینے میں, کیا کریں گے؟ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے, اور پین لینا ہے اور عربی کی کوئی کتاب لینا ہے اور اس کو لکھنے کی کوشش کرنا ہے. آپ حدیث کی کتاب لو کوئی بھی, اور حدیث کی کتاب سے کیا کرو آپ لکھو عن ابی ہریرہ رضی اللہ, ہاتھ صاف کرو اپنا لکھنے کا. تو یہ آپ نے اگر نہیں کیا بہت تکلیف ہونے والی آپ کو, اگر آپ نے کر لیا بہت آسانی ہو جائے گی آپ. بہت سارے لوگوں کا موڈ بعد میں خراب ہو جاتا ہے, آ رہا ہی نہیں کچھ عربی, پڑھا رہے نہیں. اچھا اچھا پڑھاتے تو آتا میرے کو, لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے ان کو عربی پڑھنا نہیں آتا ہے. اب یہی عبارات آپ کے سامنے ہیں, جو نوٹس ہمارے ہیں, آپ کچھ نہیں کرنا ہے, آپ اس کو دیکھو جو آپ کو بہت اچھا دکھ رہا آپ اس کو دیکھ کے لکھو کاغذ کے اوپر, ایک نوٹ بک اپنی بناؤ آپ. دیکھیے کوئی بھی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا ہے, اور کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں ہے, سب سبجیکٹ آسان ہے, ایک ہی چیز مشکل ہے وہ کیا ہے؟ محنت. جو محنت کرتا ہے اس کے لیے سارے سبجیکٹ آسان ہو جاتے ہیں, جو نہیں آتا وہ مشکل ہی رہتا ہے. جب آدمی محنت کرتا ہے تب جا کے وہ چیز آسان ہوتی ہے. تو آپ دو کام کریں گے, ایک آپ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے اور دوسرا آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے. یہ آپ کر کے آ گئے ایسا تو ایسا ہے جیسا نماز کے لیے وضو کر کے آ گئے آپ, ایک دم اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا سب کچھ. بہرحال تو یہ آپ کی ترتیب رہی. انشاءاللہ رمضان بعد کب تک ختم ہو جائے گا کوئی بتا سکتا ہے؟ ابھی اس کو آپ فیصلہ کر دیتے ہیں. رمضان کب تک ختم ہوگا؟ یہ رمضان 1 سپتمبر تک ختم ہو جائے گا. اس میں پہلا جمعہ کب آتا ہے اس کے بعد؟ 1 سپتمبر کو کیا تاریخ آتی ہے؟ دن کیا آتا ہے؟ تاریخ آتی ہے 1 سپتمبر کو دن جمعرات آتا ہے. 2 سپتمبر, 2 کے بعد یعنی سمجھ لیجیے 9 آتا ہے. 2 کو تو ملیں گے سب لوگ یہاں کے, 9 کو ہمارا امتحان ہوگا انشاءاللہ. چلے گا؟ آئیں گے آپ لوگ؟ 9 تاریخ کو ہمارا, آپ لوگ لکھ لیں اس کو, یاد رکھیں 9 سپتمبر کو ہمارا انشاءاللہ امتحان ہوگا. 50 مارکس 2 سبق, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہی اسی امتحان میں ہم لوگ بتا دیں گے کب سے ہم لوگ عربی کا شروع کر رہے ہیں. اور واقعی آپ نے 2 چیزیں کی اگر جو میں نے بتایا عربی کے بارے میں, بہت مزہ آئے گا آپ کو عربی میں, بہت مزہ آئے گا. لیکن اس کو آپ 2 چیز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب ہم آج کے درس میں, چونکہ یہ ہمارا آخری درس ہے اور ایک مہینے کا گیپ ہے, اس میں ہم پہلے تو مکمل کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم ریویژن کریں گے. 4 پوائنٹس ہم نے مکمل کیے ہیں. بدعتی کو پیج نمبر 78 وہاں تک ہمارا ہو گیا ہے, لاسٹ درس ہمارا وہاں ختم ہوا تھا. بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, وجہ کیا ہے اس کی؟ ہاں, نیکی سمجھ کے جو آدمی کوئی کام کرتا ہے اس سے توبہ نہیں کرتا ہے, اس کو گناہ نہیں سمجھتا, اس کو چھوڑتا نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بدعتی کو توبہ کی توفیق ہو؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا. اللہ چاہے تو کسی کو, لیکن قاعدہ کیا ہے؟ جیسے دیکھیں آپ اس میں کہتے ہیں گناہ کرے گا آدمی جہنم میں جائے گا, لیکن اگر کوئی آدمی اللہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے بدعتی ہے, بدعت کی وجہ سے اس کو ہدایت نہیں ملتی, اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے, لیکن اللہ چاہے تو اس کو ہدایت دے سکتا ہے. اللہ کسی بندے کو چاہے دین کے لیے نفع والا و ثابت ہو تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ کھول سکتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر میں پڑے ہوئے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ نے کیا کیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے دی. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے, اللہ چاہے تو ہدایت دیتا ہے. بہرحال تو عام طور سے بدعتیوں کو ہدایت یا توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی, وہ اپنے عمل کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. نمبر پانچ, قیامت کے دن حوض کوثر سے بدعتی کو دھتکارا جائے گا. یہ بھی پچھلے ہفتے ہمارا ہو چکا ہے. اس میں بعض لوگوں نے شبہ پیدا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے پہلے سے ایسا ہونے والا ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب ہے, تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اس حدیث سے علم غیب ثابت ہو رہا, اگر کوئی بولے آپ سے, آپ پوچھیں کیسے؟ کہ دیکھو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کا آج ہی معلوم ہے. اس دن فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما بدلوا بعدک, اے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھی. تو فرشتوں کا جملہ کیا ہے؟ اے نبی آپ کو معلوم کہ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم. تو جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا, اللہ نے رد کیا, کسی عالم نے رد کیا, امام بخاری یا امام مسلم یہ غلط بول رہے فرشتے, ایسا ہے نہیں ہے. تو ساری امت اس بات کو مانتی کہ قیامت کے دن فرشتے ایسا کہیں گے, جس سے معلوم آپ کو علم غیب نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غیب کی کوئی بھی بات نہیں معلوم؟ معلوم ہے, اس لیے تو آپ نے بتائی. تو ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں غیب کے بارے میں بتائیے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بعض باتیں معلوم تھیں, بعض باتیں معلوم نہیں تھی. جو معلوم تھی وہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوئی, جو نہیں معلوم تھی وہ اللہ نے نہیں بتایا تو معلوم نہیں ہوئی, جیسا کہ یہ معاملہ ہے. اور اس حدیث میں کیا ہے؟ آپ کو یہ تو معلوم ہے قیامت کے دن ایسا ہونے والا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہوں گے. تو پارشل نالج جس کو کہیں گے, جزئی علم, آپ کو جزئی علم ہے, کچھ علم دیا گیا ہے آپ کو بتایا گیا اور کچھ نہیں بتایا گیا, ڈیٹیل بتائی گئی نہیں. تو واقعہ ہوگا ایسا, لیکن لوگ کون ہوں گے بتایا گیا نہیں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کو ہر چیز کا علم نہیں ہے. ما کان و ما یکون کی تفصیل آپ کے پاس نہیں ہے, اجمالاً آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں, اس حدیث کے بارے میں اگر یہ کوئی کہے کہ یہ تو مرتدوں کے بارے میں ہے, تو کیا سلف میں علماء میں کوئی قائل ہے اس بات کا کہ نہیں یہ بدعتیوں کے بارے میں بھی ہے؟ ابن عبد البر صحیح ہے کہ ابن عبد البر صحیح ہے؟ بر صحیح ہے, ابن عبد البر. یہ بہت بڑے عالم گزرے, ان کی کتابوں کے نام معلوم ہے کسی کو؟ کوئی ایک کتاب ابن عبد البر, ان کی مشہور کتاب ہے التمہید, یہ موطا کی شرح ہے التمہید. اسی طرح سے ان کی کتاب ہے الاستذکار, اسی طرح سے وہ بھی موطا کی شرح, دو شرح موطا کی, ایک راوی کے حساب سے ہے اور ایک باب کے حساب سے, باب کے اعتبار سے, چیپٹر کے سبق کے حساب سے ہے. اور اسی طرح سے ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم, علم کے بارے میں جامع بیان. تو انہوں نے بہت ساری باتیں عالم اور طالب علم کے بارے میں جمع کی ہیں. بہرحال نمبر سات, نمبر چھ, قیامت کے دن بدعتیوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بدعتیوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے, جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کفار ہیں, لیکن ان کے لیے برا معاملہ یہ ہوگا کہ بدعتی بھی اس میں شامل ہوں گے جن کے چہروں پر کالی چھائی بھی ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس دن یوم اس دن اور الیوم آج کل, سمجھ میں آ رہا آپ, یوم یعنی اس دن اور الیوم یعنی آج کے دن, یوم اس دن تبیض بیاض سے ہے, بیاض بیضا آپ معلوم ہے اس میں سے کیا رنگ کون سا رنگ ہے سفید, تبیض وجوہ وجہ کی جمع ہے, وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ, وجوہ اس کی کیا ہے جمع پلورل انیک وچن, یوم تبیض وجوہ اس دن کئی چہرے سفید روشن ہوں گے, و اور تسود سواد سے, سواد یعنی کالا اسود, و تسود وجوہ اور کچھ چہرے کیا ہوں گے اس دن کالے ہوں گے, کچھ چہرے روشن ہوں گے اور سفیدی اس پر ہوگی ان چہروں پر ہوگی, اور کچھ چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے کالی چھائی بھی ہوگی ان کے اوپر. یہ کون لوگ ہیں؟ اصلاً یہ کفار ہیں, لیکن ان کے ضمن میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے وہ تعلیمات اختیار کی جو اسلام سے ہٹی ہوئی ہے, یا انہوں نے اپنے طور سے دین میں بدعت ایجاد کی. اس آیت کے ضمن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ذکر کیا جاتا ہے, اس کو نوٹ کیجئے جو میں بتا رہا ہوں, ابھی دھیان سے سنیے. کہتے ہیں کہ ابن عباس اس کے بارے میں کہتے ہیں یعنی یوم القیامہ, یعنی یہ قیامت کے دن ہوگا, حین تبیض وجوہ اہل سنت والجماع, کہ جب اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے سفید ہوں گے, وتسود وجوہ وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ, اور اس دن اہل بدعت والفرقہ کے چہرے کیا ہوں گے ان پر کالی چھائی بھی ہوگی. اس کو الاعتصام میں الشاطبی نے اور اسی طرح سے ابن کثیر نے ذکر کیا ہے, لیکن اس روایت میں پرابلم ہے, اس لیے کہ ہمارا اصول کیا ہے, قاعدے کے اعتبار سے روایت کیسی ہونا چاہیے, صحیح یا حسن درجے کی ہونا چاہیے. اس روایت کے جمع کرتے وقت یہ چیز سامنے نہیں تھی, عام طور سے علماء نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا اور کسی نے اس پر کلام نہیں کیا ہے. ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے, امام الشاطبی نے اس کو ذکر کیا ہے, ابن تیمیہ نے اس کو ذکر کیا ہے, العاجوری نے اس کو ذکر کیا ہے, اسی طرح سے ابن بطہ نے اس کو ذکر کیا ہے, اللالکائی نے اس کو ذکر کیا, سب نے ذکر کیا ہے. عام طور سے اس روایت سے عام طور سے علماء نے استدلال کیا ہے, اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے, اہل بدعت کے چہرے کیا ہوں گے کالے ہوں گے, لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے, اس لیے ہم کو اس سے استدلال کرنا درست ہے نہیں ہے. تو اگرچہ روایت اس باب میں ہے, لیکن آپ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا بریکٹ لکھیں گے, کیا لکھیں گے, یہ روایت ضعیف ہے, قاعدے سے روایت صحیح نہیں ہے. یہ علمی امانت ہے جو ضروری ہے. آپ بولیں گے پھر لکھے کیوں, بولیں گے بتا رہے نا ابھی آپ. تو کوئی روایت اگر آج ہمارے سامنے ضعیف ہے لیکن اس کا کوئی طریق ہم کو کل مل جاتا ہے, دیکھیے ہمارا اصول ہے کہ اگر کوئی روایت آج ہم ضعیف سمجھ رہے ہیں لیکن کل کوئی ایسی روایت مل جائے جس سے اس روایت کو تقویت ملتی ہے تو وہ روایت ضعیف کے مرتبے سے کیا ہو جائے گی, حسن لغیرہ, یعنی وہ قابل قبول ہو جائے گی. لیکن کوئی روایت ایسی ہے جس کی سند میں کسی راوی کو ہم معتبر سمجھ رہے ہوں لیکن کسی محدث کا پھر قول ہم کو بعد میں مل جائے, اس لیے کہ کتابیں بہت ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے اور یہ راوی قابل اعتبار نہیں ہے, تو اس روایت کو کیا ماننا پڑے گا, سمجھ میں آ رہا. کسی بھی آدمی کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں, آج اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں, کل جا کے معلوم پڑا اچھا نہیں تو کیا بولیں گے, نہیں اس دن میں نے اچھا بولا تھا آج کیسا بدلوں, بولیں گے آپ ایسا نہیں. इसलिए कायदे से रिवायत क्या है, मोतबर नहीं है। दूसरी बात, फिर ये नंबर जीरो हो गया नहीं, इसके जिमन में उलमा के अकवाल सलफ के अकवाल हैं। इस बारे में दो कॉल में जिक्र करूंगा, उसको आप लिख लें, नोट कर लें। नंबर एक, ताबईन में से कतादा, कतादा कहते हैं कि इस आयत में जो कहा गया है कि उस दिन बाज चेहरे रोशन होंगे और बाज पर काली छाई भी होगी, अंधेरियां छाई भी होंगी, तो ये लोग हैं, तो कतादा इसके बारे में कहते हैं कि ये कौन है, हुम अहलुल बिदा, ये कौन है, ये अहले बिदात है। तो हमको ताबईन में से एक कौल यहां पर मिलता है कि वाकई इस आयत के जिमन में बात है कि अहले बिदात की बुराई में ये बात आती है कि इस आयत में जो कहा गया है कि वतस्वदुजू, कयामत के दिन कुछ चेहरे कैसे होंगे, काले होंगे, तो ये कौन लोग हैं, कतादा क्या कहते हैं, हुम अहलुल बिदा, ये बिदाती लोग हैं जिनके चेहरे क्या होंगे, कयामत के दिन काले होंगे। इसी तरह से सहाबा में से अबू उमामा अलबाहिली, ये सहाबी हैं, सहाबी हैं अबू उमामा अलबाहिली, इन्होंने इस आयत में बाज लोगों के चेहरे रोशन और बाज लोगों के चेहरे काले होंगे कहा, इससे मुराद अल खवारिज है। अल खवारिज कौन है, वो पहला फिरका जो इस्लाम की तारीख में नमूदार हुआ, जो अहल सुन्ना से हटके अलग हो गए, सहाबा से ये लोग हटके अलग हो गए। तो पहला बिदाती फिरका इस्लाम की तारीख में कौन था, अल खवारिज। तो कौन कहता है ये, अबू उमामा अलबाहिली, अबू उमामा सहाबी हैं ये अलबाहिली, ये कहते हैं कि इसमें जो जिनके चेहरे काले होंगे कयामत के दिन वो कौन है, खवारिज। और खवारिज कौन है, अहले सुन्नत है या अहले बिदात हैं, अहले बिदात हैं, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया जो सलफ का था, सहाबा का था, और दूसरा रास्ता इख्तियार किया। तो ये बात समझ में आई। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो रिवायत इब्ने अब्बास की आमतौर से इस बाब में जिक्र की जाती है, सनद के एतबार से ये सही नहीं है, इसलिए इससे इस्तिदलाल दुरुस्त है नहीं। नंबर दो, लेकिन इस बाब में कतादा का कौल मौजूद है, वो कौन है, ताबई, और दूसरा कौल है किसका, अबू उमामा अलबाहिली का। कतादा कहते से मुराद अहले बिदात हैं और अबू उमामा कहते से मुराद कौन है, अल खवारिज। अब दोनों में मानेंगे क्या आप, ये बताइए। अब ये समझ लीजिए तफसीर का उसूल, कतादा क्या कह रहे हैं, कौन है वो, शाबाश, एक मिनट में इतनी तरक्की, तो घर जाके और 30 दिन के बाद तो समझ में आ रहा है अभी। अब उमामा रजी अल्लाह तआला क्या कहते हैं, वो कौन है, पहले वो बोले थे अभी दूसरा नहीं बोलेंगे, अल खवारिज, ठीक है। तो ये मानेंगे कि ये मानेंगे, दोनों मानेंगे, दोनों कैसे मानेंगे, दोनों अलग है ना, हाँ? साहबा के बाद में आए, साहबा के जमाने में आए, पहले ये बताइए साहबा के जमाने में थे खवारिज के बाद में, साहबा के जमाने में हज़रत अली की उनसे जंग हुई, तो खवारिज हैं इससे मुराद, आयत से मुराद या अहले बिदात, दोनों हैं, ये दोनों अलग हैं कि एक हैं, फिर ये नाम आया और ये क्या आया। तफसीर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक सहाबी किसी आयत की तफसीर में एक आम कौल बयान करते हैं, इससे मुराद मसलन अहले बिदात हैं या इससे मुराद फुलां हैं, और दूसरे सहाबी उससे मुराद उसकी मिसाल बयान करते हैं। ये क्या है, तफसीर बिल, यानी अभी कोई आदमी कहे कि देखो अबू उमामा तो कह रहे इससे मुराद कौन है, خوارج ہے. یعنی پھر دوسرا کوئی اس میں آئے گا نہیں. معتزلی آئیں گے اس میں, شیعہ آئیں گے اس میں نہیں. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہاں اسی لیے پوچھ رہا ہوں میں, الگ ہے کہ ابھی یہ تو اس میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اور اس میں آئیں گے. تو ان کے مطابق تو خوارج ہیں, اس کا مطلب شیعہ ہیں کیا؟ سمجھا میں کیا پوچھ رہا؟ کہ سمجھا ہی نہیں. کچھ لوگ دیکھ رہے کہ کیا بول رہی, کرنا کیا چاہ رہے آخر, ذرا دیکھتے رہو کیا ہوتا. اب ہاں یہ جو ہے, یہ جو بیان کیا انہوں نے, یہ کیا بیان کی؟ صفت. اور انہوں نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ مثال. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اگزامپل کے طور پر انہوں نے نام دیا ہے. یہ نہیں کہ خوارج ہی اور کوئی نہیں یہ مراد ہے, نہیں, یعنی مثال کے طور پر خوارج. لیکن اس سے اسپیسیفکلی خوارج مراد نہیں ہوتا ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے اس کی ایک مثال ہوتی ہے. آپ کو تفسیر کی کتابوں میں عام طور سے ملے گا. اسی لیے علماء نے اصول تفسیر میں اس کو سمجھا ہے, تفسیر بالمثال ہے. تفسیر بالمثال ہے کہ اس طرح سے بعض اوقات صحابی یا تابعی کوئی مثال بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے. اسی لیے یعنی بعض سلف سے پوچھا گیا الجماع سے مراد کون ہے, انہوں نے ایک سلف میں سے کسی بڑے عالم کا نام بیان کیا, یہ جماع ہے. کسی نے کہا ابو بکر و عمر جماع ہے, اور کسی نے کیا کہا جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو. تو اس طرح سے بعض اوقات آدمی کیا سمجھتا ہے کہ اقوال میں اختلاف ہے, کون پڑھے گا تفسیر, یہ بول رہے وہ بول رہے, کچھ کوئی کچھ بول رہا کوئی کچھ بول رہا. ایک کام کرو, رکھو عربی اچھے سے سیکھو, سمجھتے جاؤ اوپر سے سیدھا ڈائریکٹ تفسیر. ایسا ہوتا ہے, تفسیری اقوال جو سلف کے ہوتے ہیں بعض اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ ایسا کرتے ہیں, بولتے یہ اتنی کتاب اپنے کو نہیں چاہیے, تفسیر ابن کثیر, تفسیر فلاں, تفسیر قرطبی, یہ نہیں, بس ختم. ہم کیا کریں گے, قرآن کی اچھی سی عربی سیکھنے کا, ابو جہل سے تھوڑی اچھی, اور ڈائریکٹ قرآن سیکھنے کا. بولے عربی ہے سمجھتا نہیں کیا. اب بتائیے ابو جہل کو عربی نہیں آتی تھی, وہ کیا انگلش بولتا تھا اس زمانے میں؟ پھر ان کو قرآن سن کے گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں, ایک آدمی کو عربی آنا کافی ہے نہیں. کیوں وہ گمراہ ہوا؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں ہوا. اور جتنے فرقے اسلام کی تاریخ میں, مثال کے طور پر کون؟ خوارج. خوارج کے بارے میں مستقل درس میں کبھی لوں گا انشاءاللہ, اس لیے کہ بہت یعنی اہم درس ہے وہ. خوارج کون, خوارج کی صفات کیا, خوارج کیوں بنے, کب تھے, ان کا کیا ہوا, ان کے بارے میں حدیث میں پہلے سے کیوں آ گیا. تو خوارج ایک مستقل موضوع ہے ہمارے لیے, جو ہر دور میں رہیں گے لوگ, اور خصوصاً بعد کے دور میں پیدا ہوں گے, حدیث میں آیا ہے اس طرح سے. بہرحال تو خوارج کیا تھے؟ خوارج بولتے تھے قرآن, بس قرآن بتاتے تھے, اس طرح سے قرآن اور کچھ نہیں. بہت قرآن پڑھتے تھے. اسی لیے حضرت عمر نے یا غالباً حضرت علی نے کہا تھا تو ان کے یہاں جاؤ گے تو وہاں پر بھن بھناٹ سنائی دے گی تم کو قرآت کی, اتنا قرآن پڑھتے تھے وہ لوگ, قرآن بہت پڑھتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا, قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا. علماء نے دو معنی اس کے بیان کیے ہیں, حلق سے آگے نہیں بڑھے گا اس طرف اور اس طرف, اوپر اور نیچے. حلق سے آگے نہیں بڑھے گا یعنی حلق سے پڑھنے سے اوپر وہ نہیں جائے گا, یعنی قبولیت نہیں ہوگی اس کی, حلق کا حلق نہیں رہے گا. اللہ کے ہاں ان کا پڑھنا قبول ہوگا نہیں, تو وہ اوپر نہیں جائے گا. اعمال کہاں جاتے ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی طرف عمدہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه, اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے. تو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے اوپر جائے گا نہیں, تو حلق کے آگے نہیں جائے گا, یہ مطلب اس کا ہے. لا یجاوزہم الحناجر, ان کے حلق سے اوپر نہیں جائے گا, آگے نہیں جائے گا, یعنی قبولیت کے اعتبار سے اوپر نہیں جائے گا. نمبر دو, नीचे नहीं जाएगा, यानी हलक से आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी आवाज हलक से ऐसे आती, खाना ऐसा जाता, तो दो तरफ ट्रैफिक होता है ना, तो हलक से आगे नहीं जाएगा का मतलब उनकी किरत किरत ही रहेगी, लेकिन दिल में सही समझ नहीं होगी। दिल में सिर्फ पढ़ के फायदा है? एक आप गैर मुस्लिम अरबी जानता है, अरब में पैदा हुआ ईसाई, वो बैठ के कुरान पढ़े सवाब मिलेगा? कुछ फायदा नहीं उसके लिए, इल्ला कि अल्लाह हिदायत दे। तो एक आदमी सिर्फ पढ़ ले वो काफी नहीं होता है, सही समझ कुरान की जरूरी है कि उससे फायदा उठाए। तो वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से आगे नहीं जाएगा, यानी सही तौर से उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये खवारिज के बारे में कहा गया। तो सलफ के अकवाल में, इसीलिए वापस मैं उसी तरफ आ रहा हूं, बाज औकात ऐसा लगता है कि एक आयत की तफसीर में एक का कौल ये है, दूसरे का कौल वो है, तीसरे का कौल वो है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं इसलिए कि हमको कुछ समझता ही नहीं है। अगर गौर किया जाए कि जो उनके अकवाल हैं अलग अलग अलग, उनका कहीं ना कहीं रिश्ता होता है और वो एक साथ जमा होते हैं अक्सर, कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें इख्तलाफ होता है, लेकिन आम तौर से क्या होता है कि वो अलग होते हैं लेकिन एक ही माना। इसलिए इब्न कसीर आम तौर से कहते हैं कि इन सारे अकवाल को जमा किया जा सकता है, यानी सब मुराद हो सकते हैं, और उसकी फिर मिसाल बताते हैं। ये बहुत आगे के दुरुस में आएगा हमारे, जब ये सब हो जाएगा फिर हम लोग नहाब हो के उसूल तफसीर, उसूल फिक्र वगैरह करेंगे, तो उसमें सारी चीजें आएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये आगे के दुरुस है सब, जब आपको अरबी भी आ जाएगी थोड़ी बहुत अच्छी खासी, आदि नहीं इतनी कि कम से कम आप सही समझ सकें, तो इंशाल्लाह फिर हम वो भी शुरू करेंगे, मुसलसल दुरुस्त शुरू करेंगे। फिर आगे अल्लाह तौफीक दे तो इंशाल्लाह हम हदीस की किताबें भी एक एक लेके शुरू कर सकते हैं, बुखारी में से किताबुल ईमान, बुखारी में से फुलां, मुस्लिम में से ये, इस तरह से कर सकते हैं। बहरहाल तो सलफ के अकवाल में बाद औकात तअद्दुद अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन उससे मुराद क्या होता है, सब कहीं ना कहीं जाके जुड़ते हैं, ये बात याद रखना चाहिए। तो एक बात ये मालूम हुई, छठी चीज ये मालूम हुई कि कियामत के दिन बिदातियों के चेहरे काले पड़ जाएंगे। कौन कहता है? इब्न अब्बास। वो रिवायत कैसी है? सनद के एतबार से ज़ईफ है, अगर उसका कोई और कवी तरीक मिले तब जाकर उसको हम मोतबर कह सकते हैं, वरना नहीं। सफी रहमान मुबारक पूरी रहमतुल्लाह जो हाल ही में इंतकाल हुआ, उन्होंने अपनी तफसीर में इसको जिक्र किया है कि नहीं, ये रिवायत सनद के एतबार से ऐसी है, इशारा इस तरफ किया उन्होंने इसका। बहरहाल नंबर सात, तो कतादा का और अबू उमामा अलबाहिली का कौल हमको मिलता है इसमें कि बिदाती मुरादे से। नंबर सात, बिदात लानत का सबब है, बिदात लानत का सबब है। लानत के माना क्या है? अल्लाह की रहमत से दूरी। बिदात का लानत का सबब का मतलब जो आदमी बिदात में पड़ा रहे अल्लाह की रहमत से वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लान अल्लाह मन आवा मुहदीसन, लान अल्लाह मन आवा मुहदीसन। क्या मतलब है लान अल्लाह मन आवा मुहदीसन? आप मुहदीसन पढ़ेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। ये क्या है? मुहदीसन, हा के ऊपर क्या है? जजम, और दाल मुशद्दद है। बोलेंगे ये क्या रहता है? मुशद्दद है क्या है? सिर्फ जेर, जेर जबर, ये उर्दू में होता है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं अरबी में? कसरा, और ऊपर रहा तो बसरा। जबर को क्या बोलते हैं? फतहा, और जेर को कसरा, और पेश को दम्मा। सही। और जज्म को क्या बोलते हैं? जज्म, जज्म को क्या होते हैं, जज्म या उसको क्या कहते हैं, सुकून, ठीक है। बहरहाल या अभी इसलिए बता रहा हूं कि बाद में तकलीफ होगी आपको, इसलिए अभी किसी के पास बैठिए। लान अल्लाह, लान अल्लाह, अल्लाह की लानत हो, अरबी जबान में ये दो एतबार से इस्तेमाल होता है, ये माजी है और उसके बाद फाइल है। लान अल्लाह, कभी ये खबर होता है, कभी ये दुआ होता है, दोनों माना में इस्तेमाल हो सकता है। यानी देखिए, लान अल्लाह अगर इसको खबर के माना में लिया जाए, ऐसा होगा लानत की अल्लाह ने उस पर जो पनाह दे बिदाती को, तो ये खबर हो गई। लेकिन दुआ के तौर पर जो जुमला होता है वो भी खबर वाला होता है, कैसे, अल्लाह की लानत हो उस पर जो पनाह दे किसी बिदाती को। जैसे मिसाल के तौर पर आप दूसरा जुमला देखिए यहां पर, इसके बिलाक्स रदियल्लाहु अन्हु, ये तो आपको सबको मालूम है, क्या मतलब है इसका, रदिया राजी हुआ, अल्लाह उससे, ठीक है, या उनसे, वाहिद के लिए आता है ये, तो राजी हुआ अल्लाह उनसे, तो ये खबर के तौर पर हो और दुआ के तौर पर हो तो माना क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, थोड़ा फर्क हो जाता है उसमें। और यही जुमला खबर और दुआ दोनों के तौर पर आता है कुरान में। अल्लाह ने क्या फरमाया, वस्साबिकून अलअव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, वो लोग जो पहले पहल सबकत ले गए, वस्साबिकून अलअव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और वो भी जिन्होंने बेहतरीन तौर पर इनकी इत्तिबा की, क्या है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उनसे और वो राजी हुए अल्लाह से, रज़ी अल्लाहु अन्हु। यहां पर खबर के तौर पर है या दुआ के तौर पर है, दुआ के तौर पर, सही है, खबर के तौर पर है, रज़ी अल्लाहु अन्हु खबर के तौर पर है इस आयत में। लेकिन जब हम कहते हैं सहाबी का नाम देते हैं, हम कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो ये खबर होती है दुआ होती है, दुआ होती है, हम दुआ करते हैं, या जिसी तरह से कहते हैं रहिमहुल्लाह, क्या मतलब है रहिमहुल्लाह, अल्लाह रहम करे उन पर, या अल्लाह ने रहम किया उन पर, करे, तो हम बतौरे दुआ, क्योंकि हमको क्या मालूम है, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम बतौरे दुआ कहते हैं। तो यहां पर ये जो जुमला है लान अल्लाह मन आवा मुक्दितन, ये दुआ के तौर पर भी हो सकता है और खबर के तौर पर भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुव्वत क्या है, बद्दुआ की है, इसमें कुव्वत क्या है, दुआ की, इसमें, इसलिए कि और रिवायत में बद्दुआ आई है उसको। लान अल्लाह मन आवा मुक्दितन, लानत हो अल्लाह की उस पर जो आवा पनाह दे, किसको, मुहदीसन, मुहदीस कहते हैं उसको, देखिए मन अहदथा फी अमरिना हाजा, हदीस आपने देखी थी, जो हमारे इस दीन में कोई नई चीज निकाले, तो जो आदमी दीन में कोई नई चीज निकालता है, एक्सपर्ट, जो बिदात ईजाद करता है, तो आपने फरमाया उस पर अल्लाह की क्या है, लानत। तो जो बिदात निकालता है, दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी तरफ से दीन में कुछ नया निकालते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो उन बिदात पर अमल करते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ज्यादा गुनाहगार कौन है, बिदात, कैसा, सबका गुनाह उस पे जाएगा, और उसने लोगों की जहालत का फायदा उठाते हुए दीन में क्या किया, इजाफा किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो आवा का मतलब होता है पनाह देना, इसीलिए उलमा ने बिदातियों की सोहबत से रोका है। अब दो चीजें होती हैं, एक ये कि बिदाती को उसकी बिदात के सिलसिले में ताउन दिया जाए, ये जायज है, न कौल से न अमल से, इसको अच्छे से समझ लें, بدعتی کو قول و عمل سے اس کے غلط کام میں سپورٹ کرنا چاہیے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی بدعتی بیمار ہو یا گر گیا چکر آ کے, اس کو گھر میں لے سکتے کہ نہیں؟ لے سکتے. دلیل کتنا اچھا بولے گی, دلیل کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے. بریکمنٹ ہے, بریکٹ کے باہر ہے, ایک لفظ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوبئی ابن کا اوبئی عبداللہ ابن اوبئی, اچھا تو منافق تھا آپ نے نماز, لیکن اس کا ساتھ دینا کدھر ہے؟ اس میں تو نماز پڑھنا ہے, اس کو پناہ دینا کہاں ہے اس میں, یا اس کو اس کا تعاون کرنا کہاں ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پڑوسی یہودی کو کھانا بھیجتے تھے, اگرچہ وہ یہودی ہے, یہودی زیادہ برا ہے, کیوں؟ وہ تو اسلام ہی نہیں اس کے پاس. تو جس کے پاس اسلام نہیں ہے, اسلام اس سے بھی اچھا سلوک سکھاتا ہے کہ نہیں؟ سکھاتا ہے. تو من باب اولا کوئی مسلمان ہے تو اس سے سلوک کیا جائے گا, لیکن اس کی بدعت میں اس کا ساتھ دیا جائے گا نہیں. اس لیے جو اہل بدعت ہیں ان کے مقصد میں ان کا تعاون کرنا چاہیے نہیں, لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے, کرنا چاہیے, جس سے ان کا دل نرم ہو اور وہ اسلام سے, حق سے, سنت سے کیا ہوں؟ قریب ہوں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو کس سے دفع کرو؟ بھلائی سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تمہاری جس سے دشمنی ہے وہ تمہارا کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا. یا اس طرح سے بہت سارے دلائل ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر حسن سلوک کی بات آئی ہے. تو ایک انسان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا, لیکن جہاں اس کی بدعت کا معاملہ ہو اس کا بالکل بھی تعاون نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کوئی اہل بدعت میں سے ہو اور ہم اس کے دعوتی مرکز کو جہاں سے بدعتیں چلتی ہیں ہم تعاون کر سکتے اس کو, یا کوئی بدعتی آئے اور کہے میں کچھ بدعتیں پھیلانا چاہتا ہوں تمہارے یہاں رکوں کیا؟ آپ بولیں گے انسان ہی تو ہے, اس کے بھی بدن میں ہمارے ساتھ خون ہے, آپ کریں گے اس کا تعاون؟ اس کا تعاون نہیں کیا جائے گا. تو بدعات میں تعاون کیا جائے گا نہیں. البتہ انسان ہونے کی حیثیت سے تو مشرکین اور کفار کے ساتھ بھی سلوک اسلام سکھاتا ہے. تو من باب اولا یہ مسلمان ہے, اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ہاں اگر کوئی اہل بدعات میں سے ہے, اب دو صورتیں ہیں یہ بھی یاد رکھیے, یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن پھر بھی میں ضمناً لے رہا ہوں کیونکہ حدیث اسی باب میں ہے. دو صورتیں ہیں, اہل بدعات میں سے کوئی ایسا ہے جو ڈینجر ہے, ایکسپرٹ ہے ایک دم, اس کی صحبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں وہ انجیکشن دے دے اور آپ پہ اس کا اثر ہو, اور آپ کے پاس کچھ مٹیریل ہے نہیں, آپ کے پاس علم نہیں ہے, تو آپ کو اس کی صحبت اختیار کرنا صحیح نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے؟ اچھا ساتھی برا ساتھی, عطر والا لوہار. تو ایسا آدمی جس کی اصلاح آپ نہیں کر سکتے اور وہ آپ کو بگاڑ دے گا, ایسے کی صحبت اختیار کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہو, آپ کے پاس علم ہے اور آپ کے اس سے تعلق رکھنے سے ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل اس کو ہدایت ملے, تو ایسے سے تعلق رکھا جا سکتا ہے. دونوں میں فرق یاد رکھے. لیکن ایک دم بدعتی ہو, دائی ہو بدعت کا اور بدعت کو پھیلاتا ہو سماج کے اندر, تو سلف میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ان سے قطعاً تعلق نہیں رکھتے تھے, بالکل تعلق نہیں رکھتے تھے, بلکہ یہاں تک ملے گا کہ وہ ان کا نہ سلام کرتے تھے نہ سلام کا جواب دیتے تھے. تو یہ علماء نے, یہ مستقل الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے, ایسے لوگوں کے لیے. عام طور سے مسلمان آج کیا ہے, جہالت کی وجہ سے بہت ساری بدعات میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو اب نہیں بچائیں گے تو دوسرا کون, فرشتے آئیں گے بچانے کے لیے. اور آج اللہ کا احسان ہے, دعوت کی وجہ سے کئی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اگر ان کو انہیں کے حال پہ چھوڑ دیا, یار بدعت میں اس کو سلام بھی مت کرو, بات بھی مت کرو, کلام بھی مت کرو, تو بیچارہ اسی حال میں رہے گا, اسی حال میں مرے گا. ہاں لیکن جو بڑے بڑے بدعتی ہوتے ہیں, جو جانکار ہوتے ہیں بدعت کے, تو ان کی صحبت سے کیا کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. بعض سلف سے کسی بدعتی نے کہا, ذرا ایک بات تو سنو, انہوں نے کہا آدھی بات بھی نہیں, کان میں ہاتھ ڈال دیا, آدھی بات بھی نہیں چاہیے, ہم کو سننا ہی نہیں تمہاری بات سے. لیکن کب, جو واقعی ثابت ہو جائے کہ کیا ہے, بدعتی ہے, کتاب و سنت نہیں, اپنی طرف سے کچھ بھی بولتا ہے. کیا جائے, کیا جائے, کیونکہ ہمارا سمجھانا بعض اوقات اتنا پاورفل نہیں ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے. ڈاکٹر کا انجیکشن اور اپنا انجیکشن میں فرق پڑتا ہے ذرا, تو بعض اوقات ہم سمجھانے میں کنفیوز اور کر دیتے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اب یہ فرق ہم کو کرنا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے, ہو سکتا ہے میرے سے کوئی کمی رہ گئی سمجھانے میں, لیکن اگر آپ نے اچھی طرح سے سمجھا دیا سب کچھ پھر بھی نہیں مان رہا ہے, تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا چاہیے, اس کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہ سے. اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المدینہ حرم ما بین عیر الى ثور, مدینہ حرم ہے عیر سے ثور تک. عیر اور ثور یہ دو کیا ہیں, مدینہ کے اطراف میں دو پہاڑ ہیں, عیر اور ثور. المدینہ حرم, اس سے کیا ثابت ہوا, مدینہ کیا ہے, حرم ہے. لیکن احناف کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے, کیا ہے, مکہ حرم ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے, مکہ بھی حرم ہے, اور کیونکہ دلیل کیا ہے, المدینہ تو حرم, مدینہ حرم ہے, حدیث سے معلوم ہے مدینہ بھی حرم ہے. المدینہ تو حرم ما بین عیر الى ثور, عیر سے لے کر ثور تک مدینہ حرم ہے. فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين, تو جو کوئی مدینہ میں بدعت نکالے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت. آپ سوچئے بدعت, یہ اتنی لعنت کس وجہ سے برس رہی ہے, لعنت کا سبب کیا ہے, بدعت. اب دو لوگ ہیں اس حدیث میں جن پر لعنت ہو رہی, کون ہے, نمبر ایک بدعت ایجاد کرنے والا, نمبر دو. اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کرنے والا بھی گناہگار ہے اور گناہ ہمیں مدد کرنے والا, سپورٹ کرنے والا بھی گناہگار ہے. سمجھ میں آیا, اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ بر, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, لیکن اثم, گناہ اور عدوان, سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو معلوم ہوا کہ بدعتی کا تعاون کرنا صحیح ہے, نہیں ہے, اس کے بدعات میں, اس کے مقصد میں اس کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ لعنت کا حقدار ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی قیامت کے دن نہ کوئی صرف قبول کرے گا نہ کوئی عدل قبول کرے گا. علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ صرف و عدل سے کیا مراد ہے. بعض نے کہا اس سے مراد فرض اور نوافل ہیں, بعض نے کہا اس سے کیا مراد ہے, عام طور سے علماء نے اسی کو قول کو اختیار کیا ہے کہ اسے مراد کیا ہے, نہ اللہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا. لیکن یہاں پر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ قبولیت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے رضا والی قبولیت اور ایک ہوتی ہے ادا والی قبولیت. یہ میں آج نہیں لوں گا اس کو تفصیل سے, ہم کسی اور درس میں اس کو لیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے. ایک قبولیت کیا ہوتی ہے؟ رضا والی، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. اور دوسری قبولیت ہوتی ہے ادا والی، کہ اس پر جو فرض تھا، اس پر جو ذمہ داری تھی، اس نے ادا کر دی. تو علماء نے کہا اس سے عمل تو ادا ہو گیا، یعنی فرض نماز پڑھے گا تو اس کے ذمے سے ساقط تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کی رضا اس کو نہیں ملے گی. انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل نے قابل سے کیا کہا تھا جب قبول نہیں ہوا اس کا صدقہ یا اس کا عمل اللہ کے نزدیک؟ تو حابیل نے کیا جملہ کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے. تو قبولیت کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک قبولیت ہوتی ہے رضا والی، اور ایک قبولیت ہوتی ہے ادا والی، کہ نماز پڑھ لیے سب نے، ذمے سے ساقط ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اللہ کسی سے راضی ہوتا، کسی کے منہ پہ نماز مار دی جاتی ہے، لیکن ذمہ واپس پڑھنا پڑے گا اس کو؟ نہیں، پڑھ تو لیا اس نے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں ہے. اس کے ذمے سے ساقط ہوگی نماز، اب دوبارہ پڑھنا نہیں ہے اس نے، لیکن اللہ اس کی نماز سے خوش ہوا نہیں. تو یہ قبول رضا ہے. تو بہت سارے علماء نے اس میں مختلف باتیں کہیں، شرح نووی میں امام نووی نے ذکر کیا ہے. تو اللہ ایسے بندے سے راضی نہیں ہوگا اور اس کے فرض و نوافل اللہ قبول نہیں کرے گا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے، ان دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بدعتی پر اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے. تو یہ دو موضوع ہمارے مکمل ہو گئے، اللہ کا احسان ہے. اب ایک موضوع بچ گیا، بدعت سے متعلق شبہات اور ان کا ازالہ. اب ہم جلدی جلدی اس کا ریویژن کرتے ہیں مختصراً. پیج نمبر 39، 39. اب یہ بتائیے کہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور عمل. کیا یہ تینوں چیزیں سنت ہوتی ہیں؟ فعل اور عمل الگ الگ ہے. فعل تقریر، قول، فعل اور تقریر. تقریر کون بتائے گا کیا ہوتا ہے؟ کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، تو عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ راضی اس سے، اقرار ہے آپ کا، اس لیے تقریر اس کو کہیں گے. فعل کا مطلب عمل، اور قول کا مطلب بولی ہوئی بات. سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہے. کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. کیا مطلب ہے؟ کوئی کہے گا اس سے مراد فی کا مال ہے، کیونکہ آیت میں فی کے مال کے بارے میں آیت نازل ہوئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہے، آیت ہے، اس سے دلیل مانگے بہت جلدی تیار ہو کے مانگے. آیت فے کے مال کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو دیے چھوڑ کے دلیل دوسری دلیل لے رہے ابھی. اس کے بارے میں کیا؟ اس آیت میں عموم ہے، نمبر ایک، میں سمجھایا تھا سب بھول گئے. اس آیت میں کیا ہے؟ جو کچھ دیں، مال دیں تو مال لو، اور اعمال دیں تو اعمال لو، اقوال دیں تو اقوال لو، جو کچھ رسول دیں لے لو، یہ مطلب ہے. تو مال دے تو مال بھی، مال بھی اس میں آتا ہے، باہر تھوڑی جاتا ہے، لیکن خالی مال ایسا تھوڑی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور ہدی اور ہدا میں فرق کیا ہے؟ بازو میں دیکھنے انہیں پڑھائے تھے کہ ہدی اور ہدا، اور ہدی طریقہ، اسوہ، نمونہ، आपको सब बहुत समझाया इसको तुम्हें, मेरे को याद है, मेरे को दिन याद आ रहा हो। हदी और हुदा में फर्क क्या है कि हदी अमली नमूना और हुदा कॉल से एक्सप्लेनेशन, समझाना हुदा है और अमल करके दिखाना क्या है हदी है। दोनों रिवायतें आती हैं, वो खैर अल हदी हदी मोहम्मद, वो खैर अल हुदा हुदा मोहम्मद। बहरहाल और सुन्नत की इत्तिबा में क्या चीजें रुकावट बनती हैं? तीन चीजें कोई बता सकता है? नंबर एक, दाएं वाले, हाँ, बाप, बाप दादा का तरीका रुकावट बनता है, नंबर एक। नंबर दो, हाँ, जहालत। नंबर तीन, मेजॉरिटी। नंबर चार, बुरे उलमा। नंबर पांच, ख्वाहिशात की तिबा। नंबर छह है, हाँ, गुमान, अकल। अकल की वजह से भी आदमी हदीसों का इनकार कर देता है। अभी आएगा इंशाल्लाह रमजान में इस्लाम में अकल का मकाम, कि अकल को कितना ज्यादा सर पे रखना, जेब में रखना, कहां रखना। इसी तरह से ताअत और इत्तिबा में फर्क क्या है? इताअत और इत्तिबा में क्या फर्क है? है ना बोले, हाँ, दूसरा कोई बोल। इताअत यानी फरमाबरदारी और इत्तिबा यानी पैरवी, फॉलो करना जिसको हम कहते हैं। दोनों में से कौन सा जरूरी है? दोनों जरूरी है। अच्छा, इसी तरह से बिदात की तारीफ क्या है? हर नई चीज या दिन में नई चीज? दिन। दुनिया में बिदात मना है या उसकी करना चाहिए? बिदात दुनिया में बिदात करना चाहिए। जो कर रहे थे कल तक वही है, स्टडी पे बैठा वही कर रहा, तो थोड़ा तरक्की करे आदमी। तो आदमी जो है दुनिया में एतबार से तरक्की करे, नई नई टेक्नोलॉजी आदमी में दरियाफ्त करे, मालूम करे, लेकिन दीन में नई टेक्नोलॉजी निकालने का, दीन जैसा है वैसा ही उसी पे अमल करना, इसी में शराफत है। और बिदात के नुकसान क्या हैं? नंबर एक, नंबर एक आखिरत का नुकसान। नंबर दो, गुमराही है बिदात, लानत का सबब है, और आखिरत में दुत्कारे जाएंगे हौज़े कौसर से, मुंह काला होगा बिदाती का, और जहन्नमी है। हिदायत में तौबा की तौफीक नहीं मिल पा रही है। याद रहेगा ये 9 तारीख के लिए तैयार हैं। जो लोग इम्तहान देने वाले हैं वो कितने हाथ ऊपर करें? सच्ची सच्ची, ठीक है। तो 9 तारीख को इंशाल्लाह इम्तहान होगा। देखिए, इसमें डरने की कोई जरूरत है? जो पहले इम्तहान में थे उनको मालूम है, कुछ भी नहीं है, खाली लिखना होता है उसमें। तो कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आपका इम्तहान आपका इम्तहान है, आप खुद को मालूम पड़ेगा मेरे को याद आ रहा कि नहीं आ रहा। तो तैयारी करके आए, इंशाल्लाह 9 तारीख को हमारा इम्तहान होगा, और अगर मुमकिन रहा तो 2 तारीख को दर्श होगा, नहीं तो आपको बताया जाएगा। वैसे आप लोग बहुत बिजी होंगे मीठा खाने में, तो 2 तारीख को तो शायद मौका नहीं मिल पाएगा। तो बहरहाल ऐलान आपको किया जाएगा, बताया जाएगा।